আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্য বা'দা আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহ ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন সাদাকাল্লাহুল আযীম رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين سامع محترم اللہ کی تائید و نصرت سے دور ختم قرآن کی نشست میں سورہ آل عمران ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کا پہلا حصہ جو 10 رکوعوں پر مشتمل وہ ہم کل مکمل کر چکے ہیں. دوسرے حصے سے انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں کہ یہ بھی 10 ہی رکوعوں پر مشتمل ہے, اور اس کے رکوعوں کی جو تقسیم ہے مضامین کے اعتبار سے وہ اس طرح سے ہے کہ ابتدائی جو 2 رکوع ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں, اب کیونکہ خطاب ہے امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اور آپ شامل ہیں, مجھ سے اور آپ سے ان 10 رکوعوں میں خطاب ہوگا, اور 2 رکوع ابتدا میں دعوت ایمان اور دعوت عمل اس پر مشتمل ہیں. پھر درمیان میں 6 رکوع آئیں گے کہ جو دوسرا حق و باطل کے درمیان مارکا ہوا تھا غزوہ احد, اس پر تبصرہ ہے حالات پر کہ جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے. پھر اس کے بعد جو آخری 2 رکوع ہیں دوبارہ سے دعوت ایمان اور دعوت عمل اس موضوع پر مشتمل ہیں. یہ جو ابتدائی آیات ہیں آیت نمبر 102 سے 104 قرآن مجید میں وقفے وقفے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے جامع مقامات ہیں کہ جو کہ رکھیں کہ جس میں پورے دین کی جو بھی مضامین ہیں اس کا نچوڑ وہ قرآن کے پڑھنے والوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رکھتے ہیں. انہی جامع مقامات میں سے یہ بڑا جامع مقام ہے سورہ آل عمران کا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو امت مسلمہ کا سہ نکاتی لا عمل ہے, 3-point ایجنڈا آف امت مسلمہ, انشاءاللہ ان آیات میں وہ ہمارے سامنے آئے گا. اور فلاح اخروی اگر ہمیں چاہیے تو پھر یہ وہ ایجنڈا ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ رہے ہیں. میرے لیے آسانی یہ ہے کہ استاد محترم رحم اللہ ڈاکٹر اسارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک بڑا ہی ان آیات پر مارکۃ العرا خطاب بھی ہے, تحریر بھی, اور اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی آپ کو یہ کتابچہ مختصر مل جائے گا کہ جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لا عمل. انشاءاللہ تفصیلات آپ کو اس کتابچے میں مل جائیں گی. بہت اختصار کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان آیات کو سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. فرمایا نمبر 1, پہلا جو سہ نکاتی لا عمل میں سے پہلا لا عمل ہے وہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام لرز گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ دریافت کیا کہ یہ اللہ کا جو تقوی ہے اس کا حق ادا کون کر سکتا ہے. تو اس پر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہے, اب ہم اطاعت کریں گے. بہرحال یہ ایک آئیڈیل بات یہاں پر آئی کہ ایسا تقوی کہ جیسا کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے. لیکن پھر آئیڈیل بات آئی ہے سورۃ تغابن میں, انشاءاللہ وہ آیت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ جس میں فرمان ہے رب کائنات کا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو وہاں ایک پریکٹیکل بات آ گئی. یہاں پر آخرت میں فلاح پانے والوں کے جو 3 کام ہیں ان میں پہلا کام امت مسلمہ کے لیے پہلا لائے عمل وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ متقی بنے, تقوی گزار بنے, تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو سرفراز کرے. اب یہ تقوی کا لفظ پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں سمجھا کہ کتاب ہدایت قرآن مجید, اس سے ہدایت ملے گی کس کو, ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت قرآن مجید، لیکن ہدایت پا کون جائیں گے؟ ہدل للمتقین، بالکل ابتدا میں یہ بات آئی کہ تقوی گزار ہیں کہ جو اس سے ہدایت پا جاتے ہیں. تقوی کہتے کسے ہیں؟ اس حوالے سے بڑی پیاری تعریف فرمائی تھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بہت ہی جلوکردہ صحابی ہیں، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام کی مجلس ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال ریز کرتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں، اور رخ ہے جواب کے لیے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، آپ بتائیے. تو انہوں نے جواب دینے کے لیے سوال کیا، سمجھانے کے لیے کہ امیر المومنین آپ کا گزر کبھی ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بالکل ہوا ہے. انہوں نے کہا کیسے گزرتے ہیں اس پگڈنڈی سے؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اپنے جسم کو ان کانٹوں سے بچاتا ہوا کہ کہیں وہ کانٹے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالیں، میرے جسم کو زخمی نہ کر دیں، میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس پگڈنڈی سے گزر جاتا. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے اصل میں، کہ اسی دنیا کے منجھدھار سے گزرنا کہ جہاں پر اعتراف میں کئی کاٹے ہیں، کئی بے حیائی کا کاٹا ہے، کئی سود کا کاٹا ہے، کئی رشوت کا کاٹا ہے، جتنے بھی فوربڈنز ہیں اللہ کی طرف سے ممنوعات ہیں کہ جن چیزوں کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور وہ چیزیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں ان کو اپناتے ہوئے اسی دنیا کے منجھدھار سے گزرنا، یہ اصل میں ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنگلوں میں اور کونوں کھدڑوں میں بیٹھ کر اور صرف اپنے آپ کو مانجتے رہا جائے اور پوری دنیا وہ حوالے کر دے جائے شیطان صفت لوگوں کے، کہ جو بھی وہ گل کھلاتے رہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. نہیں، بلکہ جو بھی سعید روحیں جن کو واقعتاً فکر ہو کہ یہ معاشرہ وہ اللہ کی عطا کردہ احکامات کے مطابق وہ ڈھل جائے، تو وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ تقویٰ ہے کہ جو کہ اس کو حاصل کرتے ہیں. اور یہ تقویٰ اس کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ یہ فاسٹنگ ہے، یہ روزہ ہے، یہ 29-30 دن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم پر روزے فرض کیے ہیں اس کا بھی مقصد، جو پرپز ہے، پرپز آف فاسٹنگ، وہ کیا بیان کیا؟ آیت نمبر 183 ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اسی دنیا کے منجدار سے گزرنا، یہ ہے اصل میں تقویٰ. اور تقویٰ یہ بڑا ایک دولت ہے، قرآن مجید میں اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. یعنی قرآن جو کہ منبع سرچشمہ ہدایت ہے، اس سے ہدایت ملے گی تو متقین کو ملے گی. اسی طرح سے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ہمارے تقویٰ کو دیکھ رہا ہے. سورہ حج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ کو ہرگز نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے کہ جو تم قربانی پر بہاتے ہو، ذبح کرتے ہو، بلکہ اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اللہ کو تمہارا اخلاص پہنچ رہا ہے، خلوص پہنچ رہا ہے، کہ جو بھی وہ قربانی تم اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہو اس میں کتنا خلوص ہے، دکھاوا تو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی جو نگاہ ہے وہ ہمارے تقویٰ پر ہے، خلوص پر ہے. اسی طرح جنت کے جس کے حصول کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی وہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں، تو وہ جنت بنائی کس کے لیے گئی؟ فرمایا گیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی مثال وہ جنت کی کہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا. تو جنت کا وعدہ بھی متقین سے کیا گیا. اسی طرح سورہ طلاق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالی مشکلات سے نکلنے کا جو راستہ ہے، جو ایگزٹ ہے، وہ کس کے لیے بناتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج، ایگزٹ، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اور بھی کئی فائدے انشاءاللہ جب وہ آتے رہیں گے آپ کے سامنے میں عرض کرتا رہوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا نقطہ ہے، لائے عمل ہے امت مسلمہ کے لیے، سہ نکاتی لائے عمل میں سے پہلا نقطہ، پہلا لائے عمل، کہ ہر فرد امت مسلمہ کا وہ تقویٰ گزار ہو. اور فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ حالت فرما برداری میں، کہیں ایسی حالت میں موت نہ آ جائے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور موت کا فرشتہ آ جائے اور اس وقت تمہاری روح وہ قبض ہو جائے. کیا منہ اللہ کو لے کے جاؤ گے؟ کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کے کھارے ہو، اللہ کی نافرمانی میں تمہیں موت آ رہی، تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی. تو دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی, اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا ہے خطبہ نکاح کے موقع پر. یعنی جو خطبہ نکاح ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ ہے, کبھی غور کیجئے گا اتنا قیمتی یہ خطبہ ہے, نیا خاندان جب وجود میں آ رہا ہے تو بڑی قیمتی ہدایات ہیں. قرآن مجید کی 3 مقامات سے 4 آیات کی سلیکشن ہے کہ جو اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی غور کیجئے گا کہ یہ پورے قرآن مجید جو کہ 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہے, ان میں سے 4 آیتیں اللہ کے رسول سلیکٹ فرما رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہوگی نا اس خطبے کی. لیکن یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ خطبہ نکاح وہ پڑھایا جاتا ہے, کچھ سمجھایا نہیں جاتا, قرآن کی ان آیات کے ترجمے تک بیان نہیں کیے جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہترین سلیکشن ہے, ان میں سے یہ آیت بھی ہے آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی. اور یہ تقویٰ 3 مقامات پر 4 آیتوں میں خطبہ نکاح کی آیات میں کامن ہے. سورہ آل عمران میں یہ گاڑی ترین آیت ہے تقویٰ کے موضوع پر, کہ ایسے تقویٰ اختیار کرو کہ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. یہ تقویٰ اگر یہ خطبہ نکاح کے لحاظ سے ہم سمجھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اس لیے دی ہے کہ نیا خاندان موجود ہے, شوہر بھی ہے اور اگر پردے میں دلہن بھی ہے اور دیگر خواتین بھی موجود ہیں, تو انہیں تقویٰ کی تلقین ہو جائے, کیونکہ یہ تقویٰ اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر یہ شوہر کے اندر یہ تقویٰ ہوگا, خدا خوفی ہوگی, وہ اپنے فرائض ادا کرے گا. یہ تقویٰ دلہن کے اندر, بیوی کے اندر ہوگا تو وہ اپنے فرائض ادا کرے گا. یہ تقویٰ خدا خوفی اگر ساس کے اندر ہوگا تو وہ ذاتی نہیں کرے گی بہو پر, اسی طرح بہو ساس پر ذاتی نہیں کرے گی, سسر جو ہے وہ بہو پر ذاتی نہیں کرے گا. ہر رشتہ وہ اپنا فرض وہ ادا کرے گا اور دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں. یہ ہے بہترین اسلوب دین اسلام کا. آج مغرب نے ہمیں جو رونا سکھایا ہے وہ کس بات پر سکھایا ہے؟ اس نے ہمارے ہاتھوں میں جو فہرست ہے وہ کون سی تھمائی ہے؟ حقوق کی فہرست تھما دی ہے. اپنے بس رائٹس کا تم تقاضا کرو, حقوق کی ڈیمانڈ کرو. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہر کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس اور فلاں رائٹس, ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ انسانیت فلسطین میں رول رہی ہے بالکل, اور وہاں پر بچوں کے رائٹس اور خواتین کے رائٹس بالکل تباہ ہو رہے ہیں, لیکن ان کی فکر نہیں, لیکن خود ساختہ جو بھی ہیومن رائٹس کے فلسفے ہیں وہ فوراً نظر آ جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں فرائض کی فہرست ہو. جب ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے گا, فرائض ادا کرے گا, تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائے. یہ ہے دین اسلام کی چاہت کے جو کہ وہ چاہتا ہے. تو فرمایا کہ ہر امت مسلمہ کا ہر فرد وہ متقی بنے, اور اس حال میں اسے موت آئے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو. اب ایک عمارت کا اگر تصور کریں, مثال سے بات سمجھائی جائے, ایک عمارت میں جو بھی مضبوطی ہے, ایک دیوار کی مضبوطی, اس کا انحصار 2 چیزوں پر ہوتا ہے. دیوار مضبوط کب ہوگی؟ کہ جب وہ بلاکس, وہ اینٹیں کہ جن کے ذریعے سے جوڑ کر اور وہ دیوار بنائی جا رہی ہے, وہ ہر بلاک وہ اپنی جگہ پر بڑا اسٹرانگ ہو, بڑا قوی ہو, جب ہی دیوار کی مضبوطی اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی. اسی طرح سے صرف اینٹیں جوڑ کر اور کھڑی کر دینا تو دیوار کی مضبوطی نہیں ہے, بلکہ ان یعنی جو بھی اینٹوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلا لائے عمل تو یہ ہے کہ ہر امت مسلمہ کا فرد وہ تقویٰ گزار بنے, اپنی ذات میں وہ قوی ہو, وہ ڈھہ نہ جائے ایک کچی اینٹ کی طرح کہ جس کو زمین پر پھینکا جائے تو وہ بکھر جائے. کبھی بھی ہم اس بلاک کو اپنی عمارت میں نہیں لگائیں گے. بالکل اسی طرح سے کفر کو دیکھ کر اور اس کی تعداد کو دیکھ کر اور اس کے حملوں کو دیکھ کر, ایسا نہ ہو کہ ایک متقی یعنی ایک امت مسلمہ کا فرد وہ بکھر جائے, نہیں, بلکہ وہ اسٹرانگ ہو تقویٰ کے ذریعے سے. اور اب سیمنٹ سبسٹنس کیا ہونا چاہیے؟ ان اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے, مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والی وہ شے کیا ہے؟ اس کا تذکرہ آ رہا ہے آیت نمبر 103 میں. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے سب کے سب. اور یہ اللہ کی رسی کی وضاحت کل بھی آئی تھی. ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ, یہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے. اسے مضبوطی کے ساتھ چمٹنے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ فزیکلی صرف مراد نہیں ہے کہ اس کو سینے سے جو ہے وہ چپکا دیا جائے، لگا دیا جائے، تھام لیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہر مسلمان پر وہ جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ استاد محترم کی بڑی مارکت الارا تحریر ہے کہ جو علماء کرام کی طرف سے بھی بڑی اس کی تحسین ہوئی اور تائید جو ہے وہ نصیب ہوئی، مولانا یوسف بنوری رحم اللہ نے اس کی تائید فرمائی، وہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ کتاب چاہے انشاءاللہ اویلیبل ہوگا آپ کو مکتبے پر، تو لہٰذا ضرور حاصل کریں اور اس میں واقعتاً وہ مسلمان پر قرآن کے کیا حقوق آئے ہوتے ہیں کہ بھئی اس قرآن پر پکا ایمان لایا جائے، نمبر دو اس کی تلاوت کی جائے، نمبر تین اس کو سمجھا جائے، نمبر چار اس پر عمل کیا جائے، اور نمبر پانچ اس کی جو بھی تعلیمات ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ پہنچایا جائے، یہ فرائض کے درجے پر ہمارے کندھوں پر ہے بات۔ تو ہر مسلمان پر قرآن مجید کے یہ پانچ حقوق ہیں، یہ ادا کریں گے تو یہی مراد اصل میں ہے کہ اللہ کی رسی سے تم چمٹ جاؤ۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، جدا مت ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ماضی سے یعنی ایک یاد دلائی جا رہی ہے کہ ذرا یاد تو کرو اللہ کی نعمت کے جو تم پر ہوئی ہے، تاریخی حقیقت۔ اس کنتم آداء، کہ جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی ظہور نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے یہی لوگ تھے نا عرب کے، کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لمبی جنگیں وہ چھڑ جایا کرتی تھیں قبائلی نظام میں، کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، یہ طویل طویل جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ تاریخی حقیقت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یاد کرو کہ اللہ کی نعمت کس طرح سے تم پر ہوئی ہے کہ جبکہ تم دشمن تھے آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، تم گرا چاہتے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس نے تمہیں اس آگ کے گھڑے سے جو ہے وہ نکال لیا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر ہو، تم گرا چاہتے ہو اور میں تمہاری پیٹوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کس کے ذریعے سے، یعنی وہ دشمنی ختم، آپس میں الفت ہے کہ جو صحابہ کرام کے اندر، اہل ایمان کے اندر وہ قائم ہو گئی، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جہنم کی آگ سے وہ بچ گئے، یہ کس کے ذریعے سے ہوا، وہ کون سی نعمت تھی؟ وہ یہ قرآن، اللہ کا کلام، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فوائد ہیں اس قرآن مجید کے، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جو کہ تفرقے کو ختم کرنے والا ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحم اللہ، اسیر مالٹا، بہت بڑا نام دیوبند میں، انہوں نے امت کی ذب و حالی پر جب غور کیا مالٹا کے جزیرے پر اسیری میں، تو دو وجوہات بیان کرتے ہیں، قرآن سے دوری اور آپس کے جو مسلکی اختلافات ہیں۔ اور اس شیخ کے قول کو نقل کون فرما رہے ہیں؟ مفتی محمد شفیع رحم اللہ، تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے والد محترم، دارالعلوم کرنگی کے بانی، وہ ان کی بڑی مارکت الارا تحریر ہے وحدت امت، اس میں وہ نقل کرتے ہیں شیخ کا یہ قول کہ شیخ نے دو باتیں کہی ہیں امت کی ذب و حالی پر، میرے نزدیک بات ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن سے دوری، کیونکہ قرآن جب امت کے درمیان ہوتا ہے تو وہ تو بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں کہ جو کہ رکھتا ہے، فروحی اختلافات تو بالکل رفعی ہو جاتے ہیں، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا، لیکن جیسے قرآن کو درمیان سے نکالا جاتا ہے امت کے، تو پھر رہ کیا جاتا ہے، ہاتھ ادھر باندھنے یا ادھر باندھ رہے ہیں، اور اس طرح کے مسئلہ کے اختلافات ہی کو ہوا دے کر، اور وہ بغض اناد، ایک دوسرے سے دشمنی کے معاملات وہ ہو جاتے ہیں، کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو قرآن نکل جانا، اس سے ہجرت اختیار کرنا، یہ وجہ ہے اصل میں امت کی ذب و حالے کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے ولا تفرقوا، یہ جدا مت ہو، یہ قرآن تمہیں جوڑنے والا ہے، اس کے لحاظ سے تم متحد ہو جاؤ۔ یہ جتنے بھی تقوی گزار ہیں، اب یہ دوسرا لائے عمل ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ جدا نہ ہو، متقی ہیپ ہیزرڈ نہ ہو، بلکہ وہ قرآن کے پلیٹ فارم پر جو وہ جمع ہو، یہ قرآن انہیں متحد کر دے گا، اور اس کے پھر فائدے یہ ہیں کہ وہ دشمنی ختم ہو جائے گی، آپس میں الفت بڑھ جائے گی، تم شیر و شکر ہو جاؤ گے، تم اس قرآن کی نعمت سے، اس نعمت ہدایت سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیات، اور اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے لال لکم تحتدون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی قرآن کا نزول بھی ہدایت کے لیے ہے، قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی انٹرم پیریڈ کے لیے وہ بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن اب ہدایت کا جو فائنل ایڈیشن ہے وہ قرآن مجید ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات، دی گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمیں مل چکی ہے. تو لہٰذا اب دو لائے عمل ہمارے سامنے آ گئے. کون کون سے؟ امت مسلمہ کا ہر فرد وہ کیا بنے؟ اپنی ذات میں متقی بنے، اللہ کی نافرمانی سے وہ بچنے والا ہو، خدا خوفی ان کے اندر ہو. اور پھر یہ متقی وہ جدا جدا نہ رہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور وہ اتحاد اور اتفاق ان متقی اور تقوی گزاروں میں پیدا کرنے والی وہ شے کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے. اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے حقوق ہیں کہ جو کہ ادا کرو. اب اس کے بعد یہ جو ایک حزب اللہ وجود میں آئی ہے، ایک اجتماعیت وجود میں آئی ہے، کیونکہ دین تو نام ہی اجتماعیت کا ہے، بغیر اجتماعیت کے ہم دین کی ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کر سکتے. یعنی دین کی ذمہ داریوں میں جہاں خود اللہ کا بندہ بننا ہے، وہاں دوسروں کو بندگی کی دعوت بھی دینا ہے، اور دوسروں کو بندگی کی دعوت دینے میں، خود اللہ کا بندہ بننے میں جو ماحول اگر ایک اجتماعیت کا وجود میں آ جائے تو بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، بڑی ایکسپرٹیز ہیں کہ جو کہ جمع ہو جاتی ہیں. کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت ہے، کوئی آئی ٹی کے شعبے میں ایکسپرٹ ہے، کوئی ملٹی میڈیا میں ایکسپرٹ ہے. یہ ایکسپرٹیز جمع ہوتی ہیں اور جو عظیم بڑا کام ہے، مشن ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے. اور واقعتاً اس بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش اللہ کی زمین پر، تو یہ اکیلے کیسے ممکن ہے؟ ناممکن. یہ کسی نبی سے نہیں ہو سکا. نبی سے بھی اگر اجتماعیت وہ وجود میں نہیں آئی، جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہے، قوم نے کورا جواب دے دیا، اجتماعیت وجود میں نہیں آئی، وہ کامیاب ہو کے چلے گئے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام وہ غالب نہیں ہوا. 40 سال تک بھٹکا دیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو. ہاں واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ذریعے سے وہ اجتماعیت صحابہ کرام کی وجود میں آئی ہے، اور وہ دین کا غلبہ آنکھوں کے سامنے انسانیت نے وہ دیکھا ہے. وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اس کے بعد یہ جو پلیٹ فارم پر اجتماعیت ایک وجود میں آئی ہے تقوی گزاروں کی، قرآن کی بنیاد پر، اب اس کے کرنے کے 3 کام ہیں کہ جو آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. حزب اللہ کا ہدف کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ولتکم منکم امہ، چاہیے کہ تم میں ایک جماعت تو ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے. یعنی ویسے تو بحثیت مجموعی ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، یہ پوری امت مسلمہ کا مقصد ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کرے. یہ دعوت دین کی ذمہ داری بحثیت مجموعی پوری امت کی ہے، لیکن اگر پوری امت سو رہی ہے تو یہاں پر موٹیویشن یہ ہے کہ کم از کم ایک گروہ تو ایسا ہو ان میں سے، امہ ودن امہ، کہ جو یہ پھر کام کرے، وہ خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا، بھلائی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکے. یہ 3 کام ہیں کہ جو کہ حزب اللہ کے ہدف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے. اب یہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کی طرف بلائے گی. خیر کے معنی قرآن مجید میں بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن بھلائی کے لیے معروف کا لفظ آگے آ رہا ہے. اسی طرح یہ خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ لوگوں کو مال کی طرف بلائے، نہیں. تو قرآن مجید سے اگر ہم اس کا جواب حاصل کریں تو سورہ نحل کی آیت نمبر 30 کا اگر آپ مطالعہ کریں، وہاں پر متقین سے جب یہ پوچھا گیا، پہلے تو پوچھا گیا کفار سے، اللہ کے نافرمانوں سے، بھئی تم پر کیا نازل کیا اللہ نے؟ تو انہوں نے کہا قرآن مجید کا استہزاء کرتے ہوئے کہ اساطیر الاولین، کہ یہ تو بس پرانے لوگوں کے کس کے کہانی ہیں اور کچھ نہیں. یہ کفار کا جواب تھا. پھر متقین سے پوچھا گیا کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالو خیرا، خیر ہی خیر. تو یہ نازل کیا ہوا؟ قرآن، اور جو کہ اپنی ذات میں وہ خیر ہی خیر ہے. تو فرمایا کہ یدعون الی الخیر، وہ بلاتے ہیں خیر کی طرف، یعنی ان کی دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی طرف. مسلک کی دعوت نہیں، بلکہ مسلک سے بالاتر ہو کر، اوپر اٹھ کر، وہ اللہ کی اس ہدایت کی طرف، کامل ہدایت کی طرف وہ بلانے والے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ساتھ ہی وہ برائی سے بھی روکتے ہیں۔ اب یہاں آپ نوٹ کیجئے اگلی بات کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بالکل نتھی ہو کے جڑ کر قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ٹوٹل 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو بالکل جمع کر کے میرے اور آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یعنی ایک نظریہ یہ فلوٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی نیکیاں بس پھیلاؤ پھیلاؤ، برائی کے لیے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیکیاں پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو تو برائیاں خود بخود مٹتی چلے جائیں گی۔ یعنی یہ ایک فلسفہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ نیکیاں اتنی پھیلاؤ کہ برائیاں خود بخود مٹ جائیں۔ تو بظاہر تو یہ ایک بڑا خوشنما سلوگن جو ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد ہے نہیں۔ کیوں کہ اگر تو ذرا سوچئے گا کہ نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود مٹ رہی ہوتیں تو نیکیوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ انسانوں میں، انسانیت میں، انسانیت کی معراج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واز سب سے بڑا اور درد بھرا واز کہنے والے کون ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں؟ کوئی ہو سکتا ہے اوپر؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واز ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں، ابو جہل پر اثر کیا نہیں کیا نا؟ وہ ابو جہل کے جو امت کا فرعون جس کو قرار دیا، انانیت سے بھرا ہوا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے آتا ہے۔ ہاں ابتدا میں اسے دعوت دی ہے، دعوت دینے کا حق ادا کیا اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے، لیکن جب وہ دعوت سے نہ مانا تو پھر اللہ کے رسول نے سن 2 ہجری سے پھر کیا شروع ہوتے ہیں؟ غزوات شروع ہوتے ہیں، جنگیں ہیں کہ جو کہ شروع ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں تلوار اٹھائی؟ رحمت للعالمین نے، رحمت للعالمین ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ خون کا ایک قطرہ تک گننے نہیں دیتے اگر دین وہ انقلاب کے ذریعے سے، اگر اس کے علاوہ بھی کسی ذریعے سے حاصل ہو سکتا صرف نیکیاں پھیلانے سے، وہ خون کا ایک قطرہ نہ گرنے دیتے۔ لیکن 269 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیش کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ابھی غزوہ احد کے تبصرے بھی آ جائیں گے ہمارے سامنے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار کیوں اٹھائی، اس کا مطلب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دا راڈ از دا لاجک آف دا فول۔ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں، باتوں سے بات سمجھائی جائے گی، دعوت کا حق پہلے ادا کیا جائے گا، لیکن جو نظام باطل ہے وہ دعوت سے نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کی چودراہٹیں ہیں کہ جو کہ منسلک ہوتی ہیں اس فال سسٹم سے۔ تو لہٰذا پھر یہ ہے کہ حق کو اٹھنا پڑتا ہے، پھر تلوار ہاتھ میں لینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے پھر سورہ حدید میں وہ انقلابی آیت بھی آ جائے گی، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے پھر ایسے ناہنجاروں کے لیے لوہا بھی اتارا ہے، اور لوہے کے جہاں اور دیگر فوائد ہیں، وہاں اس کے اندر جو پہلی صفت بیان کی گئی کہ اس میں سخت جنگ کی صلاحیت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورا فلسفہ ہے، انقلابی فلسفہ۔ تو نیکیاں پھیلانے سے برائیاں خود بخود مٹ رہی ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول سے مٹ جاتی ہیں، لیکن آپ کو بھی تلوار اٹھانی پڑے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ برائی سے روکیں گے بھی۔ اب نہیں عن المنکر کی ذرا اہمیت ایک حدیث سے آپ کو بتا کے بات آگے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں، خاص طور پر احادیث میں، نہیں عن المنکر کی جو اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 درجے ہیں منکر کے روکنے کے، برائی کو روکنے کے۔ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے کیا چاہیے؟ پہلے درجے پر اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور ہاتھ سے روکنے کے لیے آپ کو پار چاہیے، اتنی قوت ہو کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو اور بدل سکو اس کو نیکی سے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم زبان تو کھولو نا، کہ یہ سود پر مبنی نظام، یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ تم کیے بیٹھے ہو، حالت جنگ میں اس وقت ہو، تم بے حیائی کے کام کر رہے ہو، یہ منہ تو کھولا جائے کہ یہ برائی کو برائی کہا جائے۔ اور فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اتنے ہی نامساعد حالات آ جائیں کہ وہ زبان کھولنا بھی مشکل ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَبِقَلْبِ، تو پھر سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برائی کو برا جانا جائے۔ اور آگے الفاظ ہیں فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ تم دل میں برائی کو برا جان کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ دنیا میں تمہاری روش کیا ہوتی ہے؟ نیور سیٹل فور لیس، خوب سے خوب تر کی تلاش، کبھی بھی کم تر پر اکتفا نہیں کرتے ہو۔ بھئی دین کے معاملے میں کم تر پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو، اتنی قوت پیدا کرو کہ دل سے آگے بڑھ کر زبان کھولو، برائی کے خلاف اتنی قوت پیدا کرو کہ برائی کو ہاتھ سے جو ہے وہ بدل سکو. یہ اصل میں وہ 3-point ایجنڈا کہ جو کہ امت مسلمہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے جب وہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن منکر کی جو بھی اہمیت ہے اس کو دلوں میں جاگوزی فرمائے, اور اس کے لیے جو بھی لائے عمل ہے, اور یہ اجتماعیت میں ایسی اجتماعیت کہ جو واقعتاً اس پورے 3-point ایجنڈا پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کے عادلانہ نظام کی کوشش میں وہ سرگردہ ہوں, اس میں ہم شامل ہو کے اور اپنا یہ دینی فریضہ وہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا آخر میں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح اگر ہمیں چاہیے تو یہ 3-point ایجنڈا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمیں اپنانا ہوگا. متقی بننا ہوگا اپنی ذات میں, اسٹرانگ بننا ہوگا, اور متقیوں کو جمع ہونا ہوگا اہل ایمان کو قرآن کے پلیٹ فارم پر اتحاد, اور پھر یہ اجتماعیت اسے 3 کام کرنے ہوں گے, خیر یعنی قرآن کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک. یہی لوگ ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فلاح ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ استاد محترم کی یہ کتاب اویلیبل ہے مکتبے پر, امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لا عمل اور نہیں عن منکر کی خصوصی اہمیت. انشاءاللہ یہ تفصیل آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی, ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. فرمایا کہ ولا تکونوا کاللذین تفرقوا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو متفرق ہو گئے, جدا جدا ہو گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات وہ آ گئے. واولئک لهم عذاب عظیم, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب قیامت کا نقشہ وہ کھینچا جا رہا ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن بعض چہرے تو بڑے روشن ہوں گے, بڑے سفید ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں یہ چہرے نصیب فرمائے, وہ اہل ایمان کے چہرے. اور فرمایا وتسود وجوہ, اور بعض چہرے ہوں گے کہ جو کہ سیاہ ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالی ان چہروں سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا فاما الذین اسودت وجوہہم, بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اب آپ سوچیں یہ خطاب کس سے ہے, ایمان والے اس وقت کون ہیں, میں اور آپ ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا. تو لہٰذا ایک کفر تو ہے کفر قولی کہ جو کافر کر رہے ہیں, نہیں مانتے اللہ کو, نہیں مانتے رسول کو, نہیں مانتے کتاب کو. لیکن ایمان لانے کے بعد جو کفر کر بیٹھے ہیں وہ کون ہیں, یہ امت مسلمہ بحثیت مجموعی الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اللہ کو مانا, اللہ کی ایک نہیں مان کے دی, اللہ کے رسول کو مانا, ان کی ایک نہیں مان کے دی, اپنی ضد اور چودراہٹ پہ تم اڑے رہے. فذوقوا العذاب, بس چکو پھر عذاب. بما کنتم تکفرون, باسبب اس کے کہ جو کہ تم کفر کرتے رہے. لیکن اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیں, جہاں یہ ایسے ناہنجار اس دنیا میں سیاہ چہرے جن کے ہوں گے, جو بھی سیاہ اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے, وہ سیاہی ان کے چہروں پر وہ چڑھ رہی ہوگی روز قیامت, آیا ہوگی, نظر آئے گی. آج نظر نہیں آتی, کوئی رشوت لے اس کے چہرے پر کوئی سیاہی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی جو ہے وہ جھوٹ بولے اس کی زبان پر چھالے نہیں پڑ جائیں گے, کوئی کالی نہیں ہو جائے گی, لیکن یہ سیاہی نظر آئے گی روز قیامت کہ جب ان کے چہروں پر وہ چڑھ رہے ہوگی. لیکن اس کے برعکس فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور البتہ جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے. تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, اور یہ اللہ کی آیات ہیں, نبی ہم آپ پر حق کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وإلى الله ترجع الامور, اور تمام کے تمام کام وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب اس کے بعد آیت نمبر 110 میں بحثت مجموعی مقصد امت مسلمہ یہ ہمارے سامنے بات رکھی جا رہی ہے, اور مطالبات دین نامی کتاب کا جو حوالہ میں نے پہلے بھی دیا, اس میں دینی فرائض کا جو ایک تصور دین اسلام ہمیں دیتا ہے، جو ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھیں کہ سب سے پہلی جو ایک فرض کے درجے پر کیفیت ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی ذات میں اللہ کا بندہ بنے، جس کے لیے جامع اصطلاح ہے عبادت رب کی. پھر اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، جس کے لیے دعوت، تبلیغ، شہادت الناس کی اصطلاح سورہ بقرہ میں آئی، اور اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصطلاح ہے کہ جو کہ اس مقام پر ہمارے سامنے لائے جا رہی. اور پھر تیسرا فریضہ یہ ہے کہ اسی بندگی پر مبنی نظام وہ اللہ کی زمین پر بالفعل قائم کر کے دکھایا جائے، اس کی کوشش کی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ مطالبات دین نام کتاب میں انشاءاللہ آپ کو یہ دینی فرائض بھی مل جائیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کن تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. یعنی تمہارا کام صرف اس پیٹ کو پالنا نہیں ہے، بلکہ اس پیٹ سے ذرا اوپر اٹھ کر تمہیں پوری امت کا سوچنا ہے، پوری انسانیت کا سوچنا ہے. تم نکالے گئے ہو پوری انسانیت کے لیے، تم خیر کا آلہ ہو، اور تم کیا کام کرو گے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں دوبارہ سے وہ نتھی ہو کر یہ دونوں اصطلاحات آ رہے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اللہ کی نعمتیں تم پر آئیں گی. لیکن اگر تم نے اپنا یہ کام چھوڑ دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو پھر اللہ کے عذاب تم پر آئیں گے، تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ ہے اصل میں یہ اہمیت اس منصب کی کہ جو امت کے درجے پر ہمیں فائز کیا گیا، ہم مقصد گرو. اب اللہ کے احکامات جو رسول سے ملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تک ہمیں پہنچانے، اپنے قور اور فیر کے ذریعے سے حجت تمام کرنی. اور یہ کیسے ہوگا؟ نیکی کا پرچار کریں گے، نیکی کے احکامات جاری کریں گے، اور برائی سے جو ہے وہ روکنے کا پورا پلان اور لائے عمل ہے کہ جو کہ وہ بنائیں گے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. فرمایا کہ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون، ان میں کچھ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں. واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، فاسق ہیں. لن یضروکم الا اذى، وہ ستانے کے سوا اے مسلمانوں تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اذیتیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وہیں یقاتلوکم، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو وہ پیٹ دکھائیں گے تمہیں، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، اتنے بزدل ہیں. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. اب اس کے بعد جو سورہ بقرہ میں یہودیوں پر جو ذلت اور محتاجی تھوپے جانے کا بیان تھا، اور اس میں پھر ہم نے امت مسلمہ کے لحاظ سے ایک آئینہ دیکھا تھا، وہی بات دوبارہ سے یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے. فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت چسپا کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ یا تو اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں، یا لوگوں کا کوئی سہارا ان یہود کو مل جائے، جس طرح سے آج امریکہ کے سہارے پر یہ کھڑا ہے، اور جہاں چاہتا ہے امریکہ کو استعمال کرتا ہے، اور مست ہاتھی کی طرح وہ دندناتا پھرتا ہے اور ظلم و ذاتی کرتا پھرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ذلت تو ان پر چسپا کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے کسی عہد میں آ جائیں یا لوگوں کا سہارا کوئی حاصل ہو جائے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر تھوپ دی گئی محتاجی. یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سمجھی کہ یہ ذلت اور محتاجی کہ جو کہ یہود پر تھوپی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آج فی زمانہ جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں تو اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، جو چاہے کرتا ہے. آج پوری دنیا پر جو خون ارزاں ہے، حقیر ہے، وہ کس کا ہے؟ کس کا خون ہے کہ جو کہ کسی بھی زمین پر آپ گرتا ہوا دیکھیں، وہ مسلمان کا خون ہے. جہاں کہیں کوئی بے عزتی ہو رہی ہے تو مسلمان کی ہو رہی ہے. ہم اپنے قوانین خود بنا نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ یہ ذلت اور محتاجی آج ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا، دین سے بے وفائی، اور وہی حالات و واقعات کہ جو سابقہ امت پر آئے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب اور اپنے جو بھی نازل کیے بندے کی جو انہیں عذاب دیتے رہے، یہی کیفیات آج ہمارے اوپر ہیں. ڈاکٹر صاحب رحم اللہ کی جو کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا، امت مسلمہ کا ماضی سابقہ اور موجودہ امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل، کہ وہ حالات و واقعات جو بنی اسرائیل پر آئے ایز اٹ از اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر بھی آ کے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی نقشہ ہے کہ جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے, ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق, اور ناحق انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے, شہید کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا, اس لیے کہ وہ نافرمانی انہوں نے کی. وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. لیسوا سواء, اہل کتاب میں سب برابر نہیں. اب دیکھیں یہ ہے شریعت کا حسن, قرآن مجید کا حسن, کہ اہل کتاب کے اندر یا اوپوننٹ کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے تو اسے بھی جو ہے وہ سامنے لایا جائے, اس کو بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جائے, ایکسپٹ کیا جائے کہ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں. من اہل کتاب امت قائمہ, ایک جماعت ان میں ہے کہ جو سیدھی راہ پر گامزن ہے. یتلون آیات اللہ آنا اللیل وہم یسجدون, اور وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے آخری پہر کھڑے ہو کر, اور وہ سجدہ کرتے ہیں, عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ اشارے ہیں کہ کس طرح سے یہودی عالم تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا, اور کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ پہنچایا. فرمایا دوسری صفت کیا ہے, اہل کتاب میں سے جو بھی اچھے لوگ ہیں, یؤمنون باللہ والیوم الآخر, وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. نمبر تین, ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دیکھیں تیسری مرتبہ یہ دونوں اصطلاحات بالکل جوڑ کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اسی صورت میں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارون فی الخیرات, اور وہ نیکیوں میں کمپیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں, دوڑتے ہیں. واولئک من الصالحین, اور یہی ہیں کہ جو کہ صالحین میں سے ہیں, نیکوکاروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ سند ہے کہ جو کہ آخر میں دی گئی کن لوگوں کے لیے, کہ جو واقعتاً یہ کام پانچ کام یہ کرنے والے ہیں, یہ پانچ کام کی جس کی بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ رات میں رات کے اوقات میں اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ روکتے ہیں, اور نیکیوں میں کمپیٹ کرنے والے ہیں. فرمایا کہ واولئک من الصالحین, یہی ہیں نیکوکاروں میں سے. آج ہم بھی یہ نیکوکاروں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ پانچ کام ہم بھی جو ہے وہ انجام دیں. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. وما یفعلوا من خیر, اور جو وہ نیکی کے کام کریں گے, فلن یغفروا, تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تو پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے. اب اہل کتاب کا جو بغض اور ان کی دشمنی ہے اس کا بیان آ رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بدر میں تو تمہارا مقابلہ تھا مشرکین سے اور تم نے ان کو ہرا دیا, تمہارا مقابلہ ہم سے ہوگا, پھر دیکھیں گے کہ کون کس کو ہراتا ہے, تو لہٰذا پھر لگ پتا جائے گا تمہیں. تو یہ جو تکبر تھا ان کا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز ان کے مال اور ان کی اولادیں, ان کی نفری, وہ کام نہ آئیں گے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. واولئک اصحاب النار, یہی ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اب کفر کو پھیلانے کے لیے جو مال لگا رہے ہیں, اس مال کی حقیقت کیا ہے اللہ کے نزدیک, وہ مثال کے ذریعے سے کافروں کا جو بھی مال خرچ کرنا ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا, ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں, یعنی حق کو دبانے کے لیے کس طرح سے اپنا تن من دھن وہ ایک کر رہے ہیں کفار, کما سلی ریح, تو ان کا یہ خرچ کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ ہوا ہو, فیہا سر, اور اس ہوا میں سخت ٹھنڈ ہو. اصابت ہر سا قوم ظلم انفسہم, اور وہ سخت ٹھنڈ والی جو ہوا ہے وہ جا لگے اس قوم کی کھیتی کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کیا. فاہلکتہ, پھر وہ سخت ٹھنڈ والی جو تند و تیز ہوا ہے وہ پوری کھیتی کو جو ہے وہ تباہ کر دے. تو یہ مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے کہ یہ جو کفر آج یکجا ہو چکا ہے, اتحاد اس کا بن رہا ہے امت مسلمہ کے مقابلے میں, چاہے یہ جتنا کچھ مال خرچ کر لیں, کتنا بھی ظلم و ستم کر لیں فلسطین کے مسلمانوں پر, کشمیر کے مسلمانوں پر, جہاں چاہیں جو کریں, لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا کہ جب ان کا سب کچھ برباد ہوگا یہ اللہ کی پکڑ میں اللہ کے کوڑے پر جو ہے وہ آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ حسرت کریں گے کہ ہم نے لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ اس پلاننگ پر جو ہے وہ برباد کر دیا اور حاصل جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. جس طرح سے نمرود کو حاصل کچھ نہیں ہوا, جس طرح سے اصحاب الفیل کو حاصل کچھ نہیں ہوا, ابو جہل کے پلے کچھ نہیں آیا, جہنم حاصل ہو گیا بدر کے موقع پر, اسی طرح سے یہ دشمنان اسلام یہ اغیار یہ حسرت کریں گے اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر کہ جو اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کو دبانے کے لیے استعمال کیا. فرمایا کہ یہ ان کی مثال ہے. وما ظلمہم اللہ, فرمایا جا رہا ہے کہ ولا وما ظلمہم اللہ, اور پھر اللہ تعالی نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, ولکن انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو, ہمارا ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں, لا تتخذوا بطانتا من دونکم, دیکھو اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا. یعنی اپنوں سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں کے سوا کفار کو, غیروں کو اپنا رازدار مت بنانا. اب ذرا سوچیں, یہ کام ماضی قریب میں ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں, لیکن ایک ٹیلی فون پر ہمارا جرنیل بتاشی کی طرح بیٹھا, کل بھی باتیں آئی ہیں, پہلے بھی آئیں, آتے رہیں گی, اور کس طرح سے اس نے اپنے انٹیلیجنس شیئر کی, اپنے ہوائی اڈے شیئر کیے, اور اس جرم میں پوری امت کو, امت مسلمہ پاکستان کو جو ہے وہ جھونک دیا. تو فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اپنوں کی سوا اپنے راز کسی سے شیئر نہ کرنا. کیوں؟ لا یالونکم خبالا, کیونکہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے. کس طرح سے امریکہ نے ہمیں سپنے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, جتنا سزا ریز ہم نے ان کے سامنے کیا, اپنے آپ کو جھکایا, اتنا ڈو مور ڈو مور, اور ہمارے علاقوں پر کس طرح سے ڈرون برسا کے بغیر ہماری اجازت کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ برساتے گئے اور ہم زبانی کلامی بس احتجاج کرتے گئے اور ابھی تک کر رہے ہیں, بالکل غلام بنے ہوئے. جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ بھائی قرضے لینا آئی ایم ایف کے. وہ اللہ کے بندوں, جو قرضہ تمہیں دے گا وہ تو اپنی شرائط تم سے منوائے گا نا, تمہاری اس کے سامنے کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور بس یہ ہے کہ وہ جو دنیا کے دل دادا یہ حکمران ہیں, جو بھی آ رہا ہے, کشے بادشاہ جو بھی ہو, پہلا کام یہی کر رہا ہوتا ہے, سودی قرضوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو, پوری امت کو, ایک فرد پر اس وقت لاکھوں پاکستانی پر لاکھوں کا قرضہ ہے کہ جو کہ چڑھ چکا ہے, اور پھر وہی کام ہے کہ جس کی خبریں اب نئی حکومت کے حوالے سے وہ پھر آ رہے ہیں. تو وہ تو تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے, بدو ما آنت تم, وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پر تکلیف پاتے جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم, اور ان کی جو دشمنی ہے وہ ان کی زبانوں پر جاری ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد جب یہ حملہ کیا, پورا ایل آئی افغانستان پر حملے کے لیے آ گیا, تو بش کی زبان سے کیا نکلا تھا کہ یہ کروسیڈز ہیں, یعنی یہ سلیبی جنگیں ہیں کہ جس کا آغاز ہم نے کر دیا. تو پھر تو یعنی جب بات اٹھی ہے تو اس نے وہ الفاظ اپنے پھر واپس لیے ہیں, لیکن اس کی زبان سے یہ دشمنی نکل گئی تھی کہ یہ سلیبی جنگیں ہیں کہ جس کا آغاز کر دیا. اور یہ گریٹر اسرائیل, اس کی پوری وہ پلاننگ ہے اسرائیل کی کہ جو یہ پھر اس وقت فلسطین کے حوالے سے تو ہم ٹھنڈے کہ بھئی ہمارے ملک کے ساتھ تو نہیں ہو رہا, وہ لازمن کرے گا, وہ گریٹر اسرائیل میں وہ پاکستان اور پھر وہ مدینہ بھی وہ شامل ہے اس کے نزدیک. یہ دیگر ممالک بھی نہیں بچیں گے اگر تو واقعتاً اس وقت ہم نے فلسطین کے حوالے سے سٹینڈ نہیں لیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو ان کی تو دشمنیاں ان کے منہوں پر ظاہر ہو گئی, کلم کلا دشمنی کر رہے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر, اور یہ جو زبانوں پر آیا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے. جو ان کے سینوں میں بغض, اے مسلمانوں تمہارے لیے چھپا ہوا ہے دشمنی, وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات, اور ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم واقعتاً عقل رکھتے ہو, تو عقل رکھتے ہو تو 14 سال پہلے یہ ہدایات اللہ تمہارے سامنے رکھ چکا ہے کہ اپنے دوست کو پہچانو اور اپنے دشمن کو پہچانو. ہاں انتم اولائی تحبونہم, اور سن لو کہ تم لوگ ہو کہ جو ان کو دوست رکھتے ہو, ولا یحبونکم, اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے, یعنی وہ تو تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے. جو ایکس وزیر خارجہ امریکہ کی رہی 9/11 کے موقع پر, تو لہٰذا اس نے تو کہا تھا کہ ہم پاکستان سے معاملہ کرتے ہیں کیرٹ اور اسٹک، کبھی گاجر دیتے ہیں، کبھی نقمہ ڈال دیتے ہیں، کچھ مراد دے دیتے ہیں، کچھ قرضہ جات چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اسٹک مارتے ہیں کہ ڈو مور ڈو مور. لہٰذا ہم تو اس کی زبان سے یہ بات آئی، وزیر خارجہ امریکہ کی ایکس، کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیرٹ اور اسٹک کا معاملہ کرتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ، یعنی تم انہیں دوست رکھنا چاہتے ہو، وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، وہ تو منونا بال کتاب کلی، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ان کے اوپر جو نازل ہونے والی کتاب ہیں ان پر بھی تم ایمان رکھتے ہو. الفاظ معذوف ہیں کہ جبکہ وہ تمہارے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے، یعنی یہود ہے نصارہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ صرف تمہارے نبی کو نہیں مانا، باقی انبیاء کو تو جو پہلے آئے ہیں ہم مانتے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی اتنا بغض ان کے اندر تمہارے لیے بھرا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خیر ہی نصیب نہ ہو، تو غصے میں یہ بھر جاتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قل موتو بغیظکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے فرمائیے کہ تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنت تسوہم، دیکھو مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی بری معلوم ہوتی ہے. وہ ان تصبکم صحیحت یفرحوا بها، اور اے مسلمانوں تم پر کوئی برائی آئے، تمہیں کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، کوئی شکست سے دوچار ہونا پڑے، تو وہ اس پر بڑی یعنی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے خوش و خرم ہو جاتے ہیں. وہ ان تصبروا وتتقوا، دیکھو اگر اے مسلمانوں تم ڈٹے رہو، صبر کا مظاہرہ کرو اور تقویٰ کی روی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو یہ تمہارے دشمن اور ان کا جو بھی فریب ہے، ان کی جو بھی چالیں ہیں، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. اب اس کے بعد یہ جو 13واں رکوع ہے، یہاں سے 6 رکوع اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے. تھوڑا سا پس منظر غزوہ احد کا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے تو انشاءاللہ یہ 6 رکوع ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. غزوہ بدر ہوتی ہے سن 2 ہجری میں، بڑی زبردست فتح، 313,000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور عرب میں جو یعنی عرب کی جو دھاگ، کفار مکہ کی جو دھاگ بیٹھی تھی عرب پر، وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے بدر کی فتح پر، بدر کی شکست پر. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ایک ہی سال میں جو وہ انتقام کا ان کے اندر جذبہ ابل رہا تھا بدر کی شکست کا، وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر، یعنی 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے اور 3 ہجری میں یہ غزوہ احد کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ 3,000 کا لشکر مسلمانوں پر اور مدینے پر چڑھائی کے لیے یہ لے آتے ہیں، نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور اتنا انتقام تھا ان کے اندر کہ جو بدر کے حوالے سے جو تمید بنا تھا وہ قافلہ ابو سفیان کا، کہ جو کہ بچ کے وہ نکل گئے تھے، یعنی ساز و سامان کے ساتھ وہ قافلے پر آ رہے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب وہ قافلہ مکے پہنچا ہے تو اب بدر کی شکست کے بعد جس کا بھی جو ساز و سامان تھا اس نے وہ لگا دیا دشمن یعنی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، کہ ہمارا جو یہ دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم اپنے سارے مال وہ دیتے ہیں، وہ سارا قافلہ لگا دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3,000 کا لشکر ہے کہ جو نکلا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے خبر دی ہے کہ یہ 3,000 کا لشکر مدینے پر حملے کے لیے، چڑھائی کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے، اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی اپنی ذاتی لحاظ سے کہ ہمیں مدینے کے اندر محصور ہو کے اور دفاع کرنا چاہیے، یعنی جنگ کرنی چاہیے، یعنی خواتین بھی گھروں کے اوپر سے سنگریزی کر کے پتھر مار کے ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم اچھی طرح دفاع بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ رائے تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رائے تھی عبداللہ بن ابی کی بھی. یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. اس کی بھی رائے یہ تھی، لیکن نیتوں میں پولز اپارٹ، بہت فرق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی مدینے میں محصور رہ کے جنگ کرنے کی، کہ نقصان کم سے کم ہوگا مسلمانوں کا اور زیادہ نقصان ہم کر سکیں گے کفار کا. اور عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین، اور منافقین کو تو اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہیے، تو اس کی نیت میں کھوٹ یہ تھا کہ گھر کے اندر ہی رہ کے تو لہٰذا یہ کہ ہماری جان بچ جائے گی اور مال کا تحفظ بھی رہے گا، جان بھی نہیں دینی پڑے گی، نکلنا بھی نہیں پڑے گا. تو بہرحال یہ دونوں رائے تھیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن ابی کی، نیتوں میں بڑا فرق تھا. اچھا اب اس موقع پر کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ ہم مدینے کے اندر جنگ کریں گے رہ کے، تو جو وہ صحابہ کرام کے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جن کے اندر وہ شوق شہادت وہ پل رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم میدان میں نکل کر جو ہے وہ جنگ کریں کہ تاکہ کیا عجب کہ شہادت کا رتبہ ہم بھی پا جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو نیچے کر کے اپنی ساتھیوں کی رائے کو اوپر کیا اور اعلان کر دیا کہ اب ہم مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے. اچھا جب یہ نکلنے لگا یہ قافلہ مسلمانوں کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حجرے سے دو زرہ ایک کے بعد ایک، ایک کے اوپر ایک زرہ پہنے ہوئے. یہ زرہ جنگی لباس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، کرتے کو. تو لہٰذا مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک کے بجائے دو زرہ آپ پہنے ہوئے، تو ذرا خوف محسوس ہوا صحابہ کرام کو اور فوراً دس بستہ حاضر ہو کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہم اپنی صدا واپس لیتے ہیں، آپ جیسا چاہیں آپ فیصلہ کریں، لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، آپ نے یہ دو زرہ پہنے ہوئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب ہم میدان میں نکل کے جنگ کریں. اب یہ 1000 کا لشکر 3000 کے مقابلے پر مسلمانوں کا وہ نکلتا ہے، اور جب یہ مقام شوت ایک بڑا کرٹیکل جنگی پوائنٹ آف ویو سے یہ مقام تھا کہ جہاں اب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور دونوں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک دوسرے کو شیئر کر رہی تھی معاملات کو، تو لہٰذا اس مقام شوت پر جب پہنچے ہیں مسلمان، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ گیا تھا اور 300 منافقین تھے کہ جو کہ وہ ساتھ گئے تھے. اب یہ 300 منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں اس کرٹیکل سچویشن میں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تھی، ہم نے تو رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جو ہے وہ جنگ کی جائے، ہماری باتیں نہیں مانی گئی، ہم جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کیا خبص باطن تھا ان کے اندر کہ یہ بات تو وہ مدینے میں بھی کہہ سکتے تھے نا، اتنے اہم مقام پر آ کے یہ بات کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ تاکہ حوصلے پست ہو جائیں مسلمانوں کے اور حوصلے بڑھ جائیں کفار کے کہ ان کے 300 اور کم ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں اب 700 رہ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اور یہی ہوا کہ پھر دو قبیلے تھے، یہ جب 300 منافقین الگ ہو گئے واپس چلے گئے، 700 رہ گئے، تو جو دو قبائل تھے مسلمانوں کے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے تھوڑی سی پسپائی دکھائی ہے، لیکن دیگر مسلمانوں نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے قلب میں جو ہے وہ سکینت نازل کی اور وہ ڈٹے رہے. بہرحال یہ 700 کا پھر 3000 سے مقابلہ ہوا. اب احد کا مقام وہاں پر جب پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ بندی کرتے ہیں مسلمانوں کی، ایک درہ تھا کہ جو کہ بڑا کرٹیکل تھا، اور یہ درہ آج بھی جو بھی زیارت کو جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھ سکتا ہے، یہ درہ تھا کہ جو کہ ایک پہاڑی تھی کہ جو کہ کرٹیکل تھی بڑی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی جنگی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم یہ جگہ تھی. 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ود لوکل کمانڈر یعنی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی ان کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، بڑی سخت انسٹرکشنز دیں کہ کسی صورت تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی اور ہمارے لاشوں کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی تمہیں یہ درہ خالی نہیں کرنا. یہ 50 تیر انداز متعین کیے، ان پر لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام امیر جو ہے وہ مقرر کیا، اور پھر ہے کہ جو کہ جنگ شروع ہوتی ہے. اور قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ ابتدا میں گاجر مولی کی طرح مسلمان یہ 700 3000 کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، بڑی شاندار فتح تھی کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا تھا. لیکن پھر ہوا کیا، جب یہ فتح دیکھی ہے ان 50 تیر اندازوں نے کہ جو اس کرٹیکل مقام پر فائز کیے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، تو لہٰذا ان میں سے 35 تیر اندازوں نے خلاف ورزی کی، اور مقامی کمانڈر جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر وہ روکتے رہ گئے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس درے کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا اختلاف رائے ہو گیا، انہوں نے کہا 35 تیر اندازوں نے کہ بھئی ہمیں تو شکست کی صورت میں روکا گیا تھا، اب تو فتح نصیب ہو رہی، تو لہٰذا وہ فتح دیکھ کر جو وہ نیچے اتر آئے، 35 تیر انداز نیچے آ گئے، 15 رہ گئے، اور لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر بھی وہ اس جگہ پر وہ تعینات رہے، 15 کے ساتھ رہے. اب یہ نقشہ دیکھ لیا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی، یعنی یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت یہ کفار میں تھے، اور بڑے انٹلیکٹ مائنڈ زیرک پرسنالٹی تھی، خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جج کر لیا، دیکھ لیا کہ یہ درہ جو کہ بڑا کرٹیکل ہے یہ خالی ہوا ہے مسلمانوں کا. انہوں نے ایک لشکر اپنا مرتب کیا دستہ، اور ایک طویل پیچھے سے لمبا سفر کاٹ کے اور پیچھے سے درے پر حملہ کیا. 15 تیر انداز وتھ لوکل کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہوئے. اب یہ پیچھے سے کفار آئے ہیں، یہ دستہ آ گیا، اور جو پیچھے دھکیل رہے تھے مسلمان کفار کو، ان کی بڑی تعداد کو، اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا دستہ پیچھے سے حملہ آور ہو چکا ہے، تو ان کے بھی حوصلے بلند ہو گئے. اب درمیان میں یہ مسلمان ہیں کہ جو کہ سینڈوچ بنے ہیں، اور یہ وہ کریٹیکل وقت تھا، بڑا کروشل وقت تھا کہ جس میں افراتفری مچی ہے، ہر کوئی منہ اٹھا کے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. اور اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل تنہا رہ گئے، بس دو تین صحابہ ہیں کہ جو ان کی حفاظت پر مامور تھے. اور اسی موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، ایک بدبخت نے پتھر مارا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر، آپ کے دندان مبارک ہیں کہ جو کہ شہید ہوئے اس پتھر کے پڑنے کی وجہ سے. پھر ایک نے تلوار کا وار کیا، آپ جو خوت پہنے ہوئے تھے وہ جنگی ہیلمٹ لباس، وہ خوت کو چیرتا ہی وہ تلوار جو ہے وہ اس کی جو دو کڑیاں ہیں وہ آپ کے رسار مبارک میں پیوست ہو گئیں. ایک صحابی نے وہ کڑیاں نکالی ہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے زیادہ تکلیف نہ ہو، ان کے اپنے دندان بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ خون کا فوارہ نکالنے پر وہ کڑیاں وہ جاری ہوا اور اللہ کے رسول نڈھال ہو کے بے ہوش ہو گئے. اور افواہ یہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی اور خبر پہنچی مسلمانوں کو تو دو رائے پیدا ہو گئیں. کچھ کہتے تھے کہ اب جینے کا کیا فائدہ، ہم بھی اسی راہ میں شہید ہو جائیں گے. کچھ کہتے تھے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اللہ کے رسول ہی نہیں رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول کو ہوش آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو سچویشن دی کی ہے تو اس پر آپ نے ندا دی ہے، مسلمانوں کو جمع کیا ہے، اور تیزی سے پھر احد پہاڑ پر آپ چڑھ گئے ہیں، اور وہاں سے پھر پتھر برسائے ہیں. اب کفار سارے نیچے جمع ہو گئے، اور کفار اگر چاہتے رک کر تھوڑا سا انتظار کر کے اور میکسیمم نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن جنگی پوائنٹ آف ویو سے ان سے ایک بلنڈر ہوا. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب یہ اونچائی پر ہیں مسلمان، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ نہ ہو جائے. ابو سفیان اس کے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اس وقت، بعد میں پھر مسلمان ہوئے، وہ پھر پورے قافلے کو لے کر پھر وہ واپس چلے گئے. درمیان میں خیال بھی ہوا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، واپس پلٹتے ہیں، لیکن وہ روب تاری ہو گیا. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فوراً جو ہے وہ تعاقب میں ہم نکلیں گے کفار کے. اور جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تعاقب میں مسلمان آ رہے ہیں، تو پھر وہ پلٹنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور بہرحال یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یعنی ایک قافلے کو پیسے دے کر بھیجا کہ کچھ مال و دولت دے کے کہ مسلمانوں کے پاس جا کے کہو کہ اب کفار بڑی تعداد میں تم پر حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اپنی قوت کو جمع کر کے. تو یہاں مسلمانوں نے اس قافلے کی جب وہ خبر سنی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ یہ تو آزمائشوں کی کہ جو بھی بھٹی سے گزارنا یہ تو وعدہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کوئی حرج نہیں. ان کے ایمان میں اضافہ ہو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تعاقب جاری رکھا، اور وہاں پھر کفار کو پتا چلا تو پھر وہ پلٹے نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو افراتفری بیچ میں ہوئی ہے اور یہ نافرمانی کی وجہ سے وہ جو درہ خالی ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی. عارضی شکست کس اعتبار سے کہ 70 جلیل القدر صحابہ کرام اس میں وہ شہید ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے خبریں آ رہی ہیں، فلاں ساتھی شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، سگے چچا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لاشا لایا گیا تو سینہ کاٹ کر کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، مسلح کیا گیا تھا لاش کا، بے حرمتی کی گئی تھی. پھر مصعب بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، کہ جن کے ذریعے سے مدینے کی کھڑکی کھلی تھی. تو بہرحال یہ کہ 70 ذیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جو کہ شہید ہو گئے رضوان اللہ اجمعین. تو یہ عارضی شکست اس اعتبار سے تھی کہ کوئی جنگی قیدی نہیں بنا مسلمان، صرف جو ہے وہ 70 صحابہ شہید ہوئے. جبکہ بدر کے حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو بدر میں 70 کفار جہنم واصل ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار، اور 70 جو ہے وہ قیدی بنائے تھے مسلمانوں نے. یہاں اس مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی قیدی نہیں بنا. تو یہ عارضی شکست ہے کہ جو کہ مفسرین نے اور جو بھی سیرت نگاہ نے انہوں نے اس حوالے سے وہ کہا ہے کہ یہ عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لوکل کمانڈر، ان کی خلاف ورزی، نظم کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ نقشہ ہے کہ جو کہ تبدیل ہو گیا. اب یہ پورا تفصیل سے واقعہ ہم نے سمجھ لیا ہے، انشاءاللہ اب یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گی. فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کیجئے کہ جب اے نبی آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے یعنی مدینے سے آپ نکلے، تبوی المومنین مقاعد للقتال، مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب تم میں سے دو گروہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں، یعنی جب وہ 300 الگ ہوئے منافقین تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے تھوڑی سی کم ہمتی دکھائی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تھام لیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی تھا، پشت پناہ تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اہل ایمان وہ فقط کس پر توکل کریں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر، ولقد نصرکم اللہ ببدر، اور البتہ اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد کر چکا ہے، وانتم اذلہ، کہ جبکہ تم بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، لیکن کس طرح سے فرشتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جو پے در پے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اہل ایمان کی، فتق اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ، استقول للمومنین، اور جب نبی آپ اہل ایمان سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے یہ امر کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں سے جو کہ نازل ہونے والے ہیں، کیا یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو دی گئی، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، دیکھو اے مسلمانوں اگر تم ڈٹے رہے، صبر کیا، تقوی کے روی اختیار کی، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور اگر وہ تمہارے دشمن تم پر فوراً چڑھ آئیں، تم پر حملہ کر دیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے، یہ خوشخبریاں ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشخبری کے لیے یہ نویدیں ہیں کہ جو کہ سنائی ہیں، ولتطمئن قلوبکم بھی، اس لیے کہ تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان جو وہ نصیب ہو، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، ہاں جان رکھنا کہ مدد نہیں ہے مگر وہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ کے جو العزیز ہے، غالب ہے، الحکیم، اور کمال حکمت والا، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کی جڑ جو ہے وہ کاٹ ڈالے کہ جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تو وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائے. اب اس کے بعد وہ نازک بات ہے کہ جو کہ آ رہی ہے کہ جب خون کا فوارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے ہیں اور خون کا فوارہ آپ کے منہ سے وہ جاری ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک بد دعا ہے کہ جو کہ آتی ہے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان کر دیا. اب یہ نازک مقام آگے آ رہا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تنبیہ کی جا رہی کہ اللہ کے رسول آپ کے اختیار میں تو ہدایت دینا ہے ہی نہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ یہ کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو کہ جو نبی کا چہرہ لہو لہان کر دے، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینے کا اختیار کس کو ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بھی خطائیں ہیں انبیاء کی جو کہ قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں اس سے شرک کی جڑ کاٹنا مقصود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے کہ چاہے وہ جتنا اونچا مقام حاصل کر لے وہ خدا نہیں بن جاتا، اور رب رب رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے اس کی ربوبیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو انسانیت کے معراج پر پہنچ جائے وہ رب نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ کہ خطاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبہ فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا تو اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا اللہ ان کو عذاب دے، اس میں آپ کا اختیار نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ وہ ظالم ہیں. تو بہرحال پھر ہوا یہ، اللہ نے توبہ قبول کی ہے، خالد بن ولید بھی آ گئے کہ جن کی وجہ سے یہ فتح عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اور بھی اہل ایمان جلال القدر وہ فتح مکہ کے موقع پر جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ابو سفیان، وہ مسلمان ہو کر فتح مکہ سے پہلے وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے توبائیں قبول کر لی. فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ ہے واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد غزوہ احد کے درمیان جنگ کے دوران سود کی حرمت کو دوبارہ سے لایا جا رہا ہے, یعنی سود کی حرمت کے حوالے سے جو سود مفرد تھا اس کی تو حرمت آ گئی سورہ بقرہ میں, ہم پڑھ کر آئے تھے کہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, یعنی جو فرد کے سطح پر بھی جو سود لینے والا دینے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, سود مفرد کو بھی حرام کیا, اب سود مرکب جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اس کی حرمت پر بھی یہ آیت ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. یہ بالکل ابتدائی حکم تھا سود کی حرمت کے حوالے سے. فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں ایمان کے دعوے داروں, لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا, دیکھو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ. بڑھتا چڑھتا سود کیا ہے؟ جو بھی ایچ بی ایف سی کے جال میں پھنسنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بڑھتا چڑھتا سود کیا ہے. بھائی قرضہ دیا جا رہا ہے ایک سال کے لیے, تو لہذا یہ ہے کہ ایک سال کے لیے قرضہ لو اور اس پر مجھے 50,000 ایک لاکھ پر جو ہے واپس مزید دے دینا, ایک ڈیڑھ لاکھ مجھے چاہیے. اچھا اگر تو ایک سال کے اندر یہ قرضہ واپس نہیں کر سکے تو جتنا پھر تم ٹائم آگے بڑھاؤ گے اسی ریشو سے جو بھی سود ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا, وہ ڈیڑھ لاکھ سے 2 لاکھ ہوگا, پھر 3 لاکھ ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا. تو لہٰذا جو بھی اس وقت آن لائن جو بھی یہ قرضہ جات اس طرح سے سود پر وہ دیے اور لیے جا رہے ہیں, اس میں خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, اور پھر ایچ بی ایف یعنی ایچ بی ایف سی کا جو بھی جال ہے اس میں تو ہم سب کو پتا ہے کس طرح سے, یعنی باپ نے سود لیا ہے تو بیٹے اور ان کے بیٹے نسل در نسل جو ہے وہ سود بھگت رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جنجال سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. تو لہٰذا عین احد کے تبصرے کے دوران اللہ تعالیٰ سود مرکب اس کی شناخت بیان کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ حرام کا عنصر اندر جاتا ہے تو پھر بندہ مومن کے اندر وہ ایمان کی رمق وہ بجھ جاتی ہے, اور وہ جو نور ہے ایمان کا وہ بجھ جاتا ہے, دشمن کے مقابلے میں وہ متزلزل ہوتا ہے, اس کے قدم جو ہے وہ ڈگمگاتے ہیں. یہ حرام اگر اندر جائے, اور حرام بھی وہ کہ جو کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ جس کو قرار دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کی شناخت کی ذرا غور فرمائے گا, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سود کی برائی اور شناخت کے اس کے ایول کے 70 پارٹس ہیں, 70 حصے ہیں, ان میں کم ترین حصہ ایسا ہے, اعلی ترین کی بات نہیں کی, کم ترین حصہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, ماں کے ساتھ مکالا کرے. اب یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف رونگٹے کھڑے ہو جانا ہی تو نہیں ہے نا کام, اصل تو چیز یہ ہے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کو ختم کریں, سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں, کوئی لائے عمل مرتب کریں, آئینی سطح پر بھی جنگ کریں, اور جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول یہ فی زمانہ جو کیفیات ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سود میں کوئی براہ راست ملوث نہیں ہوگا, لیکن یہ سود کا جو غبار ہے وہ ہوا کے ساتھ وہ اندر انسان کے اندر وہ چلا جائے گا, سود کا غبار. تو اب دیکھیے نا آج فی زمانہ یہ جو بجلی ہم حاصل کر رہے ہیں, جو بھی کے الیکٹرک اور وابڈا کے جو بھی جنریٹرز ہیں وہ کس پر لیے گئے؟ وہ سودی قرض پر لیے گئے. جو گندم پس رہی ہے فلور ملز میں, جو بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ سارا سودی قرض پر جو ہے مشینیں لگا کے وہ سارے پروسیس وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا کیا کیا جائے؟ سانس نہ لیں, کچھ نہ کھائیں, زندگی تو بچانی ہے. لیکن اب اس کا کفارہ کیا ہوگا اس باغیانہ ماحول میں رہنے کا, زندہ رہنے کا, کہ اس باطل نظام کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی جائے. اللہ کا عادلانہ نظام جو کہ اس سود کا خاتمہ چاہتا ہے, اس بے حیائی کا خاتمہ چاہتا ہے, ایسے اجتماعیت کے ساتھ شامل ہو کے کہ جو اس نظام باطل کے خلاف پنجہ آزمائی کر رہی ہو, یہ ہمارے لیے کفارہ ہے کہ جو کہ بن جائے گا. اور حساسیت رکھیں خدا کے لیے سود کے کاروبار اور اس کام کے حوالے سے. لکھنا پڑھنا کوئی گواہ بنانا جو جس اعتبار سے بھی سودی کاروبار میں یا سود میں شامل ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب برابر ہیں. اچھا عجیب بات ہے, ہمیں بڑی گھن آتی ہے کہ جب ہمارے دسترخوان پر یا کسی کے دسترخوان پر ہم بیٹھے تو وہ سور کا گوشت لا کے رکھے, تو کیا خیال ہے کیا ہماری کیفیت ہوگی؟ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ ہم کھائیں گے نہیں, کہ یہ حرام ہے سور کا گوشت, میں تو اس سے اگلی بات کروں گا کہ آپ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے اس دسترخوان پر, کہ یہ سور کا گوشت رکھ دیا تم نے. اچھا جی وہ سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے حرام کیا. تو میرے بھائی وہ جو بریانی اور قورمے سودی کاروبار سے تم بنا رہے ہو اور مزے سے کھا رہے ہو, وہ سود کس نے حرام کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے حرام کیا ہے نا. بڑا ہی بندہ مومن بنتا ہے کہ سور کا گوشت تو پھینک رہا ہے, ٹھوکر مار رہا ہے, اور وہ سود یعنی جس کے لیے شناعت اتنی بڑی ہے کہ سور کے گوشت کے لیے اتنی شناعت نہیں ہے. حرام تو ہے لیکن یہ الفاظ آپ کو سور کے گوشت کے لیے نہیں ملیں گے, زنا کے لیے نہیں ملیں گے کہ اللہ اس کے رسول سے لانے جائیں گے. یہ کس کے لیے؟ یہ سود کے لیے. لیکن کوئی حساسیت نہیں, اللہ ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً سود کے ہر لین دین سے اور اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ کفارہ ہے کہ جو کہ ادا ہو جائے گا. فرمایا کہ نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا سود, وتق اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. وتق النار التی اعدت للکافرین, اور بچو اس آگ سے کہ جس کا جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واتی اللہ والرسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. لعلکم ترحمون, کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. انشاءاللہ بس یہ آخری رکوع ہے اس نشست کا, تو ہم مکمل کر کے پھر وقفہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرت من ربکم, مقابلے کا ایک دفعہ پھر جو اصل میدان شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ دوبارہ سے وہ موضوع لایا جا رہا ہے کہ دوڑو لپکو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وہ جنت, اور اس جنت کی طرف, ارضھا السماوات والارض, کہ جس کا جو عرض ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے. عرض کہتے ہیں ویڈتھ کو, تو لینتھ زیادہ ہوتی ہے, ویڈتھ لینتھ زیادہ ہوتی ہے, تو جس کی ویڈتھ جنت کی وہ آسمان و زمین کے برابر ہے, کہ جس کی کوئی میجرمنٹ نہیں تو اس کی لینتھ کا اندازہ لگائی. اور یہ ہے وہ گھر کہ جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم دنیا میں جتنے بڑے گھر بنا لو, 1000 گز, 2000 گز, 3000 گز, سرے محل, بنی گالا, جو بنانا چاہے بنا لو, لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہے تو وہ دنیا کا گھر عارضی ہے, ابھی ہو ابھی نہیں ہو. اور کتنا اس گھر میں, اس محلات میں تمہیں رہنا ہے تمہیں کچھ نہیں پتا ہے. جتنی آسائشیں تم جمع کر لو لیکن پھر بھی ہزار خدشات, لیکن اس گھر کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے کہ جس کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے, اللہ کی بخشش اور جنت کا حصول, کہ جس میں کوئی خدشہ نہیں, وہ اللہ نے وہ محلات ہیں کہ جو کہ تمہارے لیے تیار کر رکھے. فرمایا کہ اعدت للمتقین, یہ تیار کی گئی ہے جنت تقوی گزاروں کے لیے. کون ہوتے ہیں تقوی گزار؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ کہ جو کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی. بہار ہو کے خزا, لا الہ الا اللہ, تنگ دستی ہو اور یا خوشحالی ہو اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے. اب یہ جو آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی کنیز کے ساتھ. جو کنیز تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس سے کوئی غلطی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی غصہ آیا, اور اس وقت کی جو بھی کنیزوں کا معاملہ قرآن سے تعلق کا اس واقعے سے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا قریبی تعلق تھا. کنیز نے جیسے غصے میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فوراً جو ہے وہ یہ آیت پڑھ دی, یہ الفاظ پڑھ دیے, والکاظمین الغیظ, جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی کنٹرول کرتے ہیں. حضرت علی کا غصہ جو ہے وہ رفع ہو گیا فوراً. پھر اس نے فوراً اگلا جملہ پڑھا, والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کنیز کو حضرت علی نے معاف کر دیا اس کی غلطی پر. پھر وہ رکی نہیں, آگے جملہ پڑھا, واللہ یحب المحسنین, اس نے پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت علی نے پھر کنیز کو آزاد کر دیا. تو اب اندازہ کیجئے وہاں کی اس دور کی جو کنیزیں, ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا تھا اور کیا تعلق آج ہمارا ہے. فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ, اور وہ لوگ کے جو بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, او ظلموا انفسہم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی جو حس ہے اللہ کی یاد کی وہ فوراً جاگ اٹھتی ہے, بیدار ہو جاتے. یہ غلطی ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے, غلطی پر اصرار یہ عجیب بات ہے. تو جب بھی وہ غلطی کر بیٹھے, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, معافی تلافی کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, پھر اپنے گناہوں کے لیے وہ بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اور کون ہے کہ جو گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اڑتے نہیں ہیں، ضد کا مظاہرہ نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ ہو جانا یہ عجیب بات نہیں ہے، گناہ میں ملوث ہو جانا یہ عجیب بات ہے۔ مثال سے سمجھیں گے کہ رات میں اگر پاؤں کسی کا پسلا ہے، کیچڑ میں گر گیا، تو یہ کیچڑ میں گر جانا، پاؤں پسل جانا، یہ کوئی عجیب بات تو نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو گرنے والا ہے وہ اب اٹھ نہیں رہا، وہ کیچڑ میں لیٹ گیا آرام سے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کے، اور کیچڑ اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے کپڑوں پہ ملتا ہے۔ اب آپ کو شک ہوگا اس کے عقل پر کہ بھئی یہ کیا ہے، ایسا تو نقشہ کبھی دیکھا نہیں۔ نقشہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا ٹائم گرنے میں لیا ہے اس سے کم ٹائم میں انسان کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ یہ کیچڑ مر رہا ہے، آرام سے لیٹ گیا۔ تو گناہ ہو جانا عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطا ہوں، ہر انسان خطا کار ہے، شیطان لگا ہوا ہے، بہکائے گا، خطا ہوگی۔ لیکن خیر و خطا اینا توابون، جو بہترین خطا کار ہیں وہ پلٹ جانے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، وہ فوراً جو ہے وہ اڑتے نہیں ہیں گناہ پر، بلکہ اس گناہ سے نکلتے ہیں، توبہ تلافی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولم یسروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے کیا وہ اس پر اڑتے نہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے وہ بخشش ہے، وہ جنات، اور ایسے باغات، تجری من تحتہا الانہار، کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہے خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، قد خلت من قبلکم سنن، اور گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات، فسیروا فی الارض، تو ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور پھر عبرت کی نگاہ سے ذرا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آل فرعون کو پڑھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، کیسی زوراور قومیں تھیں، ہلاک کر دی گئیں۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور سراسر ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور واز ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دیکھو مسلمانوں تم سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ بڑی اہم بات کر دی گئی یہاں پر، یعنی ایک تو وہ عارضی شکست جو ہوئی احد میں، اس پر یہ دلجوئی فرمائی جا رہی ہے کہ ابھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرو، ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ اگلے ٹرن پر تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا، لیکن بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا آج ہم غالب ہیں اہل ایمان؟ پونے دو ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد پہنچ رہی، لیکن یہ ہے کہ ذلیل اور رسوا کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور پستی کی وجہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ غالب تو تمہیں ہونا تھا، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ آج ہمارے اندر سے وہ ایمان کی دولت ہے کہ جو کہ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائے کہ جو اقراروں باللسان سے، زبانی کلام ایمان سے بڑھ کر وہ ہمارے عمل میں رچ بس جائے۔ فرمایا اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو اے مسلمانوں یہ احد کے مقام پر زخم پہنچا ہے، تمہارے 70 ساتھی وہ شہید ہو گئے، تو یاد تو کرو کہ البتہ پہنچا ہے اس قوم کو بھی، تمہارے دشمنوں کو بھی اسی جیسا زخم۔ بدر میں تم بھی ان کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل کر چکے ہو، تمہارے تو کوئی قیدی نہیں بنے، ان کے تو قیدی بھی بنے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہار اور جیت کے، کہ جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اہل ایمان کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہادت کے درجے پر فائز فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ پاک کر دے ان لوگوں کو کہ جو کہ ایمان لائے۔ یعنی مزید جو جنگ کے مقاصد ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان کو پاک صاف کر دے، وَيَمْحَقْ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ اب ذرا جھجوڑا جا رہا ہے کہ جو سستی دکھا رہے تھے اہل ایمان کی طرف سے، فرمایا کہ ام حسبتم، اے مسلمانوں، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم ایسے ہی بس جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ادھر کلمہ پڑا اور دوسرا قدم جنت میں؟ نہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، ویعلم الصابرین، اور جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، اور البتہ تم اس سے پہلے ملنے سے، یعنی اس سے ملنے کی اور شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اندر تو شہادت کا جذبہ وہ ابل رہا تھا اور پل رہا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ تم تو اس سے پہلے شہادت کی تمنا کرتے تھے، فقط رائی تموہ وانتم تنظرون، تو اب تم نے اس شہادت کو دیکھ لیا ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے وہ دیکھ رہے ہو، تو لہٰذا ڈٹے رہو اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہو. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وقفہ کر لیں گے، چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی ہم سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.